بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 اگست 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان کا اصل حاصل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار رخصت ہو چکا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک سے پورا فائدہ اٹھایا، اس ماہ کے روزے رکھے جیسے کہ روزے رکھنے چاہیے، جو شرائط اور آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے رکھے اور روزوں کی تکمیل کی، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، اس کا جس نے زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا یقین وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے. باقی ہر شخص نے یقین اپنے طور پر کوشش کی ہوگی کہ اس نیکیوں کے موسم بہار سے کیسے زیادہ سے زیادہ میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے. بہرحال یہ ایک مہینہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مہینہ جو تھا وہ ہمارے لیے ایک اضافی نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا. اس کے اپنی بہت سی برکات ہیں، بہت سے فوائد ہیں. تاہم سال بھر میں بھی ہمارے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ہدایات ہیں، اور ماہ رمضان کا بھی کچھ سبق ہے کہ جو اس وقت ہمیں ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ روزے کی عبادت کا اصل حاصل ہے تقویٰ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تقویٰ کیا شے ہے؟ یہ لفظ جتنا عام استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے مفہوم کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، غلط فہمیاں. عام غلط فہمی تو یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے خاص طرح کا لباس، وضاقت، اس سے اس کا تعلق ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. وہ تو ایک بڑی جزوی سی شے ہے، انسان کا حلیہ اور لباس، اس کا تعلق ظاہر سے ہے. تقویٰ اصل میں التقویٰ ہاہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو یہاں ہوتا ہے سینے میں، دل، جسے ہم کہتے ہیں خدا خوفی. اور جو لٹرل سینس ہے اس کا، وہ تو ہے بچنا. بچنا کس سے ہے؟ بڑی واضح بات ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے بچنا ہے، جن کو کہہ دیا یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کے کام ہے. گناہ کا کام ہم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند نہیں، جس سے اللہ نے روکا. حرام کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ نے قطعاً آخری درجے میں ممنوع قرار دیا. تو جب اس کو اللہ کا ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، تو ہمارا کام ہے ہر معاملے میں اس کی اطاعت، اس کے آگے سر جھکا دینا. جس سے روک دیا رک گئے. آپ اپنے کسی عام خادم کو بھی اگر آپ نے کسی چیز سے سختی سے منع کیا ہوا اور وہ کام کر دے تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کے بخیے اجڑ دیں، اسے سخت ترین سزا دے. جب میں نے اس کام سے اسے سختی سے منع کیا تھا، اس کی ضرورت کیسے ہوئی، کیسے کر دیا. اور اللہ کے معاملے میں ہم جو ہیں وہ اتنے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں وہ مالک ہے ہمارا اور ہماری دعائیں سنے گا اور دعائیں سننی چاہیے اسے، اور ہم دھڑلے سے اس کے احکامات کو توڑتے رہے. حرام چیز وہ ہے جس کو سختی سے روک دیا گیا. باقی سختی کے مختلف لیول ہیں، اس سے پھر مکروہ تحریمی آئے گی. گناہ کے کام ہیں، فلاں چیز بھی گناہ ہے، فلاں بھی گناہ ہے، چھوڑو، اللہ کو نہیں پسند. تقویٰ کا اصل مفہوم ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا اور اللہ کی معصیت سے بچنا. کیونکہ گناہ حرام ایک کانسیپٹ ہمارا واضح ہے کہ غلط چیز ہے، اس سے بچنا، یہ تقویٰ ہو گیا. لیکن جو چیز ہم پر فرض کی گئی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو اللہ نے ہم پر ڈیوٹی عائد کی ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے. نماز نہیں پڑھی، اب ہم اس کو معمولی چھوٹا سا جرم سمجھتے ہیں، لیکن آپ علماء اور فقہا سے پوچھئے کہ اگر اس کو ہم ان دوسری ٹرمز میں بیان کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے. حکم ہے نماز پڑھنا. نماز آپ نے نہیں پڑھی، بظاہر آپ نے کوئی اس طرح کا گناہ، کوئی جرم کا ارتکاب تو نہیں کیا، ایک کوتاہی ہوئی ہے. لیکن اس کوتاہی کو اگر آپ اس کو گریڈ کریں گے، وہ کہاں آتی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان سے اگر ہم نہیں بچ رہے، ان پر عمل نہیں کر رہے، اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، تو تقویٰ کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا. ہم اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، اس کو ناراض کر رہے ہیں، اس کو ہم نے اپنا رب نہیں مانا. رب کا مقام ہم نے اپنی عقل کو دیا ہے یا اپنے نفس کو دیا ہے، یا پھر اس سے نیچے اترتے جائیں تو پھر دنیا داری ہے، دولت ہے، اس کو کسی نے مقام دے دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے، اور تقویٰ کا چنانچہ ایک امیڈیٹ مفہوم تو یہ ہوگا کہ گناہ سے فوری مفہوم، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، جو جسے جرم جرائم کہتے ہیں، حرام سے، گناہ سے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا. لیکن وسیع تر مفہوم کے اندر کسی بھی معاملے میں اللہ رسول کی نافرمانی کرنا، یہ سب کے سب تقویٰ کے منافی. چنانچہ پہلے سٹیپ میں تو ہمیں حرام سے اور گناہ کے ہر کام سے رکنا ہے، تقویٰ کا لازمی تقاضا. اور اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ قرآن مجید میں 23 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، جس میں روزے کی حکمت اور روزے کا حکم اور احکام اور تفصیلات آئی ہیں، اسی کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھایا کرو. یعنی مال کے معاملے میں کوئی بھی کسی قسم کی بدعنوانی، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب سے اس کا مال ہتھیا لینا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ مت بناؤ، حکام رسی کا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر جاؤ ناجائز طور پر. وانتم تعلمون، اور تم یہ جان بوجھ کر کرتے ہو. آخری جو بات آئی ہے سورہ بقرہ کی اس 23 رکوع کے آخر میں وہ یہ ہے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ روزے سے نہیں ہے، اسی رکوع کی آخری آیت. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی غرض و غایت تقویٰ. اور آخری آیت میں ہے تقویٰ کا ایک بڑا اہم ٹیسٹ. اگر واقعی تقویٰ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ایک اہم ٹیسٹ یہ ہے کہ مالی بدعنوانی سے انسان بچے، رشوت سے بچے، حرام خوری سے بچے. یہ ہے اصل ٹیسٹ. وہاں معلوم ہوتا کہ خدا خوفی ہے یا نہیں ہے. چنانچہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل ناجائز طور پر ہڑپ مت کرو. مالی معاملے میں بددیانتی کرنا، خیانت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے، یہ تقویٰ کے منافی ہے. کوئی شخص تہجدیں پڑھتا ہو، بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہو اور بہت کچھ اس نے جو ہے اپنا حلیہ بنایا ہو اس طرح کر، اور یہ کام کر رہا ہے، تقویٰ کا نفی ہے. مالی طور پر صحیح نہیں. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ مت بناؤ، اسی کا نام رشوت. رشوت دے کر کوئی ناجائز منفعت فائدہ حاصل کرنا جو آپ کا حق نہیں تھا. اور عام طور پر جب آپ اپنا حق نہیں ہے اور رشوت کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو وہ کسی دوسرے کا حق تھا جو آپ مار رہے ہیں، اور مال کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، اس لیے کہ حکام کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، اور وہ کر سکتے ہیں آپ کے سارے الٹے سیدھے کام. یہ ہے اصل لٹمس ٹیسٹ اپنے آپ کو جانچنے کے اعتبار سے. اور چھوٹے موٹے گناہ ان سے تو بچنا ہی ہے، لیکن خاص طور پر یہ مالی معاملات. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رزق حلال ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت ہمارے کان کھول دیے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اربعین نووی کی بھی ہے، اسی مسجد میں والد محترم ڈاکٹر سار صاحب نے رحمہ اللہ وہ 40 حدیثیں جو ہیں اربعین نووی کی، ان کا مفصل درس بھی دیا، وہ سی ڈیز میں بھی موجود ہے. اسی میں وہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اکبر، ایک شخص ہے بڑا طویل سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال جو ہیں پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، یعنی اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اور پھر وہ دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب. ذہن میں لے آئیے تصور کہ گویا وہ بہت طویل سفر کر کے پہنچا ہے، بیت اللہ پہنچا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور اب وہاں پر دعائیں کر رہا ہے اللہ سے. آمدو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھایا ہوا جو ہے، جو کھایا پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، ساری اس کی جو ہے اپنا جو ہے معاش وہ حرام کی ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یہ حقیقت ہے، جب دعا قبول نہیں ہے تو پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ اگر ہم حرام میں ملوث ہیں، یہ اتنی بڑی شے. چنانچہ تقویٰ رمضان کا اصل حاصل، روزے کی عبادت کا اصل حاصل تقویٰ. اسی کے اعتبار سے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ان کا ایک تقریر ہے جو دو روزے کی شکل میں اس کو شائع کیا گیا تھا، اس کا عنوان ہے دو روزے. وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اینڈ پر ہی ان کی تقریر تھی، انہوں نے کہا کہ ایک روزے تو آپ نے وہ ہیں جو رکھ لیے، 30 روزے پورے ہو گئے، ہمارے ہاں بھی 30 روزے پورے ہوئے الحمدللہ، تو روزہ ایک تو مکمل ہو گیا، اس سال ماہ رمضان کے روزے ادا کر لیے، اور یہ وہ روزہ ہے کہ آپ صبح کو رکھتے تھے شام کو کھول لیتے تھے. ایک روزہ وہ ہے کہ جو جاری ہے اور وہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا، وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، جن کو حرام کہا ہے، جن کو گناہ کہا ہے، ان سے باز رہنا. روزے میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو روکتے ہیں کچھ چیزوں سے، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پینا، بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھانا، اس وقت جنسی خواہش ہو جائز ذرائع موجود ہیں نہیں، رکنا ہے روزہ. ایک جائز کام، طیب کام، مطلوب کام، پسندیدہ کام، اس سے بھی آپ رک رہے ہیں اللہ کی خاطر کہ یہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اور صبح سے اس یہ اوقات ہیں اس میں یہ پابندی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ان جائز چیزوں سے رکنا ہے. یہ ٹریننگ اصل میں اس بات کی ہے. بقیہ پورے سال، بقیہ 11 مہینے گناہ سے، حرام سے، نافرمانی سے انسان رکے، یہ ہے دوسرا روزہ. اس لیے کہ جو چیزیں شریعت نے حرام کر دی ہیں مستقل حرام ہیں، جسے گناہ قرار دیا گیا مستقل گناہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص ڈیٹ کے اوپر گناہ ہوگا، اور عید کے موقع پر فلاں فلاں چیزوں کی اجازت ہے، چھوٹ ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر فلاں چیزیں جائز ہو جاتی، قطعاً نہیں. اگر موسیقی حرام ہے تو ہر صورت میں حرام، اگر بے پردگی جو ہے وہ گناہ ہے تو ہر صورت میں گناہ ہے، اور فحاشی اور عریانی کی تو کوئی بھی شکل ہو وہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، وہ ہر صورت میں ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے عید کا موقع ہو، چاہے جشن کا موقع ہو. اس روزے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ زندگی کی آخری سانس ہے. یہ ہے اصل تصور، اور اس کا جو ہے پوری زندگی کے ساتھ جو رشتہ جڑتا ہے ماہ رمضان کا، وہ اصل میں یہ ہے، اور وہ یہ ہے ہی تقوی. اور تقوی میں بھی یہ بات دور قدیم قرآن میں بھی یہاں پر میں خاص طور پر نوٹ کرواتا رہا ہوں، جنت میں کون داخل ہوں گے، کن کو جنت میں داخلہ ملے گا، کن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، پڑھ جائیے آپ قرآن مجید، 90% جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کون ہے متقی، یا پھر ایمان لائے اور نیک عمل کیے. نیک عمل کیے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کیے گناہوں سے بچے، اور یا ایک لفظ آتا ہے تقوی، تو عزت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. ان للمتقین مفازا، وہ کامیابی جو اصل کامیابی ہے کن کو ملے گی، متقین کو ملے گی. جنت میں کون ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون. یہاں دیکھ لیجیے آپ، چنانچہ یہ تقوی اور تقوی کا ایک تصور یہ ہے، لیکن اس سے آگے کا تصور آپ کو میں نوٹ کروا دوں. جو میں نے عرض کیا، جو چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں، جو ہمارے فرائض منصبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم قرار دیا، اگر ہم ان کو نہیں ادا کر رہے تو یہ بھی تقوی کے منافی ہے، اس لیے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے پڑھو، نہیں پڑھی، تقوی کے منافی ہے. امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، یہ اللہ کا حکم ہے، مسلمان پر لازم ہے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، نہیں کر رہے، تقوی کے منافی. جہاد دیکھیے، ایک ہے قتال، اس کا بھی قرآن مجید میں حکم آ گیا تھا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے مسلمانوں، اور تمہیں بڑا بھاری گزر رہا ہے. جنگ بھی فرض کر دی گئی ہے، اور جب اب کس جگہ فرض ہے، اس میں تھوڑا سا کن مواقع پر وہ جنگ فرض ہو جاتی ہے، یہ علماء اور فقہا جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہنمائی دیں گے. لیکن جنگ فرض ہو گئی ہے اور ایک شخص جنگ میں نہیں جا رہا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا، تقوی کے منافی ہے. چلیں وہ جنگ، اس کے مواقع جو ہیں وہ تو بتائیں گے علماء کہ وہ ہیں یا نہیں. جہاد تو ہر وقت فرض ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. بندہ مومن کون ہے؟ تعریف آ رہی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر شک میں نہ پڑے، یعنی وہ گہرے یقین والا ایمان ہو، یقین قلبی والا، شک کے کانٹے چوبے ہوئے نہ ہو اس کے اندر. یہ تو ہے اس کی باطنی کیفیت. اور عملی کیفیت کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ جہاد کرتا ہے اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, یہی ہیں جو سچے مومن ہیں. جہاد اور قتال کا میں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے, وہ آپ کے یقین آپ کے ذہن میں ہوگا. جہاد تو اولین منزل ہے, آخری منزل ہے قتال. مکی دور میں بھی جہاد ہو رہا تھا, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی, ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. ہتھیار تو دور کی بات ہے, ویسے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. لیکن وقت اور صلاحیتیں لگ رہی ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں, دین کو پہنچانے میں, اور اس پہ سختیاں جھیل رہے ہیں, مشکلات برداشت کر رہے ہیں, گالیاں کھا رہے ہیں, لیکن اللہ کا کام, اللہ کے پیغام, قرآن کی دعوت, دعوت توحید, اس پہ وقت لگتا ہے. ایک کاج کا تصور ہمارا یہ ہے کہ سارا وقت جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے, دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. بندہ مومن کا تصور یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے, لیکن اللہ کی راہ میں جہاد, اپنی ذمہ داریاں, اپنے فرائض منصبی, امر بالمعروف نہی عن منکر, دعوت کا کام, اس میں بھی اپنے اوقات لگانی ہے, اس میں بھی توانائیاں لگانی ہے, اس میں بھی مال خرچ کرنا ہے. یہ تو ایمان کا لازمی تقاضا. ہم خوش تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت قرار دے دیا, لیکن آگے جو ذمہ داری بتائی ہے اس کو وہاں آ کے بند کر لیتے. اخرجت للناس, یہ امت پیدا کی گئی ہے, تشکیل دی گئی ہے دوسروں کے لیے. اس نے پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. پہلے زبان سے کرنا ہے, قوت ہو جائے گی تو قوت سے کرنا ہے. یہ فرض منصبی ہے اس کا, لہٰذا یہ بہترین امت ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا کوئی فرض منصبی ہمارا ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بڑے حساس ہو جائیں گے, پوچھتے پھریں گے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مچھر چھانتے ہو, سبوچے اونٹ نکل جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بہت حساس, روزے کے حوالے سے بھی, نماز کے حوالے سے بھی, اور بعض چھوٹے چھوٹے اختلافات فروئی ہیں, ان کو پہاڑ جیسا ہم نے بنا رکھا ہے. بے شمار ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, دفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا, تراویوں کی رکعت کی تعداد کتنی ہے, لیکن سموچے اونٹ نکل رہا ہے. پوری قوم اللہ کے بغاوت کے رستے پر جا رہی ہے, کوئی فکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں, پوری قوم اللہ سے غداری کر رہی ہے, دین نافذ نہیں, شریعت قائم نہیں, اس کی کسی کو فکر نہیں. اللہ اور رسول سے پوری قوم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, ہمارا پورا نظام سود کے اوپر بیسڈ ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت حساس, جو صرف اولا اور خلاف اولا والا مسئلہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنا بہتر ہے یا یہاں باندھنا بہتر ہے. بہتر کی بات ہے, نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی. آمین زور سے پڑھنا بہتر ہے یا آہستہ آواز میں پڑھنا بہتر ہے, یہ ایشوز رہ گئے ہیں ہمارے. چنانچہ سمجھ جائیے کہ اگر یہ جہاد ہم نہیں کر رہے, اور یہی اصل میں قرآن کا پیغام ہے, یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا, ایک روزہ دن میں اور رات کو قیام, مال قرآن, قرآن کا پیغام کیا سامنے آتا ہے؟ اصل دین کس کا ہے؟ مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مومن کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کا مشن کیا ہے؟ یہ ہے وہ پیغام. چنانچہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہوا اجتباکم, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد ہے. اور یہی جدوجہد جو شروع ہوگی دعوت سے, جب ایک مرحلہ آگے جائے گا تو قتال تک بھی پہنچ سکتی ہے, اور پہنچے گی, اور پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں. اسٹرگل تو شروع ہوگی, لیکن پہلے مرحلے پر تلوار ہاتھ میں نہیں آئے گی. پہلے جہاد بالقرآن ہے, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. چنانچہ یہ ہے سارا دین, پورا دین سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن کو پورا پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے. الحمدللہ جن لوگوں نے سمجھ کر پڑھا ہے, یقینی طور پر ان کے سامنے یہ چیزیں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں کیا، مسلمان ہونے کا مطلب کیا. تو اقبال نے کہا تھا کہ چمی گویا مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ارادہ، کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو ڈر کانپ اٹھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے سے کیا مشکلات ہیں، کیا بھاری ذمہ داریاں ہیں، کٹھن ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں. لیکن ہمارا آج کا مسلمان بالکل بیگانہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ممبر و محراب سے بھی انہیں دینی ذمہ داریاں یاد کرانے کو ملتی، قرآن کا پیغام نہیں پہنچ رہا الا ماشاء اللہ. بہرحال اس ماہ مبارک کا حاصل تقویٰ کے اندر نمبر ایک گناہوں سے، حرام سے، اور خاص طور پر معیشت کے اندر، معاش کے اندر اگر حرام ہے شامل ہے اس سے بچنا، اس کو جو ہے اپنا سب سے پہلی پرائیورٹی نمبر ون قرار دیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، تقویٰ تو یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وسیع تر مفہوم میں جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اپنی اوقات کا، اپنی جو بھی ہے صلاحیتیں، ان کا ایک حصہ اس کام میں لگائیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. ہم اس کے تو امیدوار بہت بنتے ہیں، اور میں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور بچائیں گے. شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ جو اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں. ہم اللہ کے دین کو اور اللہ کے لائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پاؤں تلے روندیں، دین سے بغاوت کریں اور پھر بھی مستحق ہوں، اور سارا وقت اور ساری صلاحیتیں دنیا کمانے میں لگائیں، اور دجالی فتنے کے سیلاب میں بہہ کر دنیا داری کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، اور پھر کہیں کہ شفاعت ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو ہمارے، یہ وہی ہے جسے قرآن کہتے ہیں تلک امانی یوم، یہ یہود کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایسی ہی چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے ذہن میں پالی ہوئی تھی، اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. قرآن نے کیا کہا؟ وہی ٹیسٹ ہمارے سامنے بھی ہے، اگر واقعی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ موت کی تمنا کریں، دنیا کے بکھیڑوں سے نکل کر فوراً وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ موت کی تمنا کریں گے، نیور، کبھی نہیں کر سکتے. یہ ٹیسٹ ہمارے لیے بھی ہے، اگر تو دل میں موت کی آرزو ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کی جلدی ہے تو اس بات کا نشانی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے آخرت کو مطلوب بنایا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ورنہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں. تلک امانیہم. تو ماہ رمضان کا سبق ایک تقویٰ کے حوالے سے اور ایک پورے قرآن کے حوالے سے. چنانچہ حرام کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا یہ اولین ترجیح ہے، معیشت کے اندر، اپنے رویوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر گناہ سے، حرام سے بچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہو رہی ہے آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. ہمارے جسم و جان اور مال اور توانائیاں، ان کا ایک حصہ دین کے لیے لگے گا، ہمیں لگانا ہے. اس امت کے ذمہ جو مشن تھا اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہمیں اس کام کے اندر حصہ لینا ہے، اور اللہ کے وفادار ہیں تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کے اندر شریک ہونا ہے، ورنہ وفاداری زبانی ہے. اور وہ مشن کس کا تھا؟ غلبہ و اقامت دین مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ اللہ کی وفاداری کا تقاضا بھی یہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا بھی یہی ہے. اسی لیے سورہ اعراف میں وہ الفاظ ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه. سچے امتی کون ہیں؟ جو واقعی یقین، قلبی یقین ہونے کے اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرے، اور ان کے مشن میں ان کو دست و بازو بنے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تن من دھن نچھاور کریں جیسے صحابہ کرام نے کیے تھے. و واتبع النور الذي انزل معه، اور اس نور کا اتباع کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن، یہ کتاب ہدایت. یہ ہے حاصل، میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اور قرآن کے ساتھ تعلق کی تجدید، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اس رخ پر سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طریقے سے رمضان کے حوالے سے ایک اور بات جو قرآن مجید میں سامنے آتی ہے، جس کو میں نے ذکر کیا اور یہ غلط فہمی بھی میں اس حوالے سے دور کرنا چاہوں گا، کہ جنت میں داخلہ کہنے کو تو مسلمان اس وقت ہمارے پاس 160 کروڑ سے زائد ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے وعدہ کیا جنت میں داخلے کا، وہ متقین ہیں. اعدت للمتقین، البتہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے، ایک چیز موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے جو ہیں گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ بھی یقیناً ہمارے ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے. قرآن مجید اصل کامیابی کس کو قرار دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے. اصحاب الیمین کون ہوں گے؟ یعنی ان کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا کہ یہ جنتی ہیں. کامیاب صرف ہوئے من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اور جو ایک لہجے کے لیے بھی جہنم میں ڈال دیا گیا وہ تو اس کا تو سب کچھ برباد ہو گیا. چنانچہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کامیاب ہوئے. لیکن ہمیں یہ تسلی دے دی گئی کہ کوئی بات نہیں، اگر گناہوں کا پردہ جھک گیا تو گناہوں کے بقدر جو ہے جہنم میں بھیجا جائے گا سزا پا کے. کوئی اچھا وہ بھی آپ ذرا حدیث میں جا کر دیکھیں تو کتنی سزا ہے، کتنے 100 سال ہیں، کتنے 1000 سال ہیں. کیا ایک دن کے لیے بھی کوئی جہنم میں جانا افورڈ کر سکتا ہے؟ جس کو کہا گیا ایک لمحے کے لیے بھی اگر جائیں تو 7 مستقرم و مقامہ. ہم بہت سے مسلمان اسی کے اوپر قناعت کیے بیٹھے ہیں کہ چلو بالآخر تو جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم سے ہوتے ہوئے بھی گزر گئے. تو قرآن مجید کا وہ تبصرہ مجھے یاد آ رہا ہے، فما اصبرهم علی النار، کفار کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں جب بار بار جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس رستے پر جا رہے ہو جہنم کو لے جانے والا راستہ ہے، لیکن پھر بھی یہ سننے کے لیے، توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی عاقبت برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں. یہودیوں کا معاملہ بھی یہی تھا. تو تبصرہ کیا فما اصبرهم علی النار، کتنے جری ہیں، کتنے صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر، یعنی انہیں معلوم بھی ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، پھر اسی رستے پر جا رہے ہیں. بڑا جگرا ہے ان کا، جہنم کی آگ جو ہے اس کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر، اس رستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے راستہ، سیدھا صراط مستقیم، اور جا اس پر رہے جو سیدھا جہنم کو لے جا رہا ہے. چنانچہ یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کے اندر ایک لہجے کا بھی اگر کسی کو داخلہ مل گیا تو وہ بھی ایسا ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے امت کو تلقین کیے کہ اس سے پناہ مانگی. یہ دل میں یہ بٹھا لینا کہ کم سزا پا کر چند دن کے لیے ہمیں جیل میں جانا پڑ جائے تو اس سے نکلنے کے لیے 1000 رستے تلاش کرتے ہیں. یہاں کی جیل کی کوئی اس کے ساتھ کمپیریزن ہے جہنم کے ساتھ؟ لیکن قرآن کو پڑھ جائیے، جہنم کے عذاب کی شدت جس انداز سے بیان ہوئی ہے، بار بار بیان ہوئی ہے. لہذا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس رستے پر چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں ہمیں پہنچائے. وہ راستہ وہی ہے، ایمان و تقوی والا. ایمان سینے میں ہو اور عملاً بھی انسان جو ہے اس کی عملی تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، اور اسے فکر ہونی چاہیے کہ میرے ایمان کے عملی تقاضے کیا ہیں، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں. متقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں کیوں نہ متقی بننے کی کوشش کروں، میں کیوں نہ جنت کے لیے اپنے آپ کو رستے پر ڈالنے کے لیے سٹرگل کروں، کوشش کروں. سوچ یہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اس ماہ رمضان کے بعد اور قرآن مجید کو سننے کے بعد، جن لوگوں نے بالخصوص ترجمہ قرآن بھی پورا سنا ہے، اب انہیں یہ لازمن اس وقت پر سوچنا چاہیے کہ قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کے رستے پر چلنا ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور پورے طور پر جنت کا مستحق بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب اسی کی توفیق سے ہوگا. چند باتیں جو ہیں وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے کروں گا. 27 امراض مبارک کو 65 ہم نے یوم آزادی منایا ہے. 14 اگست تو خیر اس سے پہلے آ گئی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ملی یکجہتی کونسل جو ایک تشکیل پائی ہے دینی جماعتوں کا، تاکہ مسلکی اختلافات کو کم سے کم کیا جائے، مینیمائز کیا جائے، اور مختلف مسالک جو ہیں پاکستان میں مذہبی، وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، کشیدگی کم سے کم ہو. تو کچھ اچھے فیصلے جو ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کا قیام 27 رمضان مبارک کو ہوا ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 27 شب کو، جو اسے عام طور پر شب قدر کہا جاتا ہے، کہ غالب امکان یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی 27 شب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان بھی، مسلمانان پاکستان کو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اور اس وعدے پر کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وعدے پر اللہ نے یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا تھا. تو یوم آزادی جو ہے اس موقع پر منانا چاہیے، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں شمسی اعتبار سے 65 یوم آزادی تھا اور قمری اعتبار سے 67 یوم آزادی 67، لیکن آج ہم کھڑے کہاں ہیں دنیا میں؟ ہماری کیا پوری اقوام عالم میں ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ فیلڈ نیشن ٹوٹلی، ناکام ترین ریاست. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، اس کے دیکھیے. اور دوسری طرف کرپٹ ممالک کے اندر جو ہے وہ ہمارے ریٹنگ بہت اونچا ہے، دینی اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی پستی کے مقام پہ کھڑے ہوئے. چنانچہ یہ خود احتسابی کا بھی موقع ہے، اور فوری طور پر تو میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو بچا رہا ہے، ہم تو سخت ترین عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ پاکستان ان کا بھی ہدف نمبر ایک ہے، ٹارگٹ نمبر ون ہے، اور ہماری نااہلیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں یہاں بھرپور کامیابیاں مل چکی ہیں انٹرنلی. چنانچہ اس وقت جو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ یہاں توبہ کی ایک مہم چلائی جائے، قومی سطح کے اوپر اللہ کا دامن تھاما جائے. ابھی بھی بات کیا ہو رہی ہے، ڈو مور شمالی وزیرستان میں کاروائی کی جائے. ابھی کائرہ صاحب کا بیان کل یا آج کے کل کے اخبار میں تھا، اور میں سر پیٹ رہا تھا اس کو پڑھ کر کہ ہاں، شمالی وزیرستان میں ہم فوجی ایکشن کے لیے ہم نے پلان کر لیا ہے، اور ہم اپنے ہی مفاد میں یہ کام کریں گے. ساری دنیا سب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان جو بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کہ یہ خودکشی ہوگی قومی سطح پر اگر آپ نے ایکشن کیا. لیکن وہ مشرف والی بات ہے، مشرف بھی اسی طرح کہا کرتا تھا، پرویز مشرف. یہاں جنوبی بلوچستان میں ہم نے فوجی ایکشن کیا ہے لیکن ہم نے اپنے مفاد میں کیا، کسی کے دباؤ پہ نہیں کیا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کوئی جھوٹ، کوئی جھوٹ سا جھوٹ ہے تو غلط بیانی کی بھی کوئی انتہا ہوتی. بہرحال ٹوٹلی اس جنگ سے اگر ہم باہر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے انجام بخیر کرے. جس رستے پر ہم چل رہے ہیں وہ ٹوٹلی ناکامی کا راستہ، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. لیکن ماہ مبارک کی، ماہ رمضان کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے تو اگر ہم اس کے دین کے وفادار بنیں گے تو وہ پاکستان کی حفاظت کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا. لیکن اس کے لیے امریکہ کی جنگ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ٹوٹلی نکلنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اتنی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ بات مانیں یہ نہ مانیں، یا یہ تعاون کریں گے ان شرائط پر کریں گے. یہ تو اصل میں تعاون ہی کی مختلف شکلیں ہیں اور اپنا ریٹ بڑھانے کے طریقے ہیں جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مشتمل ہیں. اس لیے کہ امریکہ کے اس جنگ میں 1% تعاون بھی شریعت کے خلاف ہے اور شریعت سے غداری. 1% تعاون، مجھے حیرت ہے کہ یہ علماء اس بات پر کیوں نہیں ہمیں وہ رائے دیتے، کیوں نہیں لکھ کر دیتے. ہم نے تو پوچھا ان سے کہ امریکہ جو ہے، ہم اس وقت امریکہ کے صف میں کھڑے ہیں، امریکہ نے صلیبی جنگ چھیڑی ہے اور امریکہ کے عزائم کیا ہیں کون نہیں جانتا. ان کا ٹارگٹ ہے ہی اسلام، ان کا ٹارگٹ ہے ہی مسلمان، اسلام کو مٹانے کے لیے وہ نکلے اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں کسی بھی درجے میں، تو یہ سیدھا سیدھا اللہ سے بغاوت. اس کے اندر کوئی لمبے چوڑے سے پڑھنا کہ یہ جائز ناجائز، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اتنا جائز اتنا ناجائز، ٹوٹلی اس میں 1% تعاون بھی شریعت سے اور اللہ سے اور اس کے دین سے غداری. لہذا نکلنا ہوگا تو پورے طور پر نکلنا ہوگا، لیکن نکل کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے وفادار بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. لہذا ہمیں تو کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا کہ امریکہ کے ساتھ کچھ لے دے کر کے، کسی طرح اسے راضی کر کے، کچھ منا کے، کچھ دو کچھ لو کر کے جو ہے کسی طرح معاملہ نمٹایا جائے. تو راستہ یہی بنتا ہے کہ اس کے ٹوٹلی اس سے رشتہ منقطع کریں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. امریکہ سے رشتہ توڑو اور رب سے رشتہ جوڑو. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس قوم کی آنکھیں کھول دے، اس کی قیادت کی بھی آنکھیں کھولے اور ہمیں اس راستے پر، جو صحیح راستہ، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.